الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا يجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مراحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناسا انكم لتقولون قولا عظيما حضرات آج میں نے سورۃ بنی اسرائیل کے دو رکوعوں کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ دونوں رکوع ایک اسلامی معاشرے کی بنیادی جو ویلیوز ہیں ان کو متعین کرتی ہیں اور تورات کی تعلیم اس کے جو 10 کمانڈمنٹس مشہور ہیں ان کا خلاصہ بھی ان کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ صرف معاشرتی اقدار ہی کا نام نہیں ہے, ان کی پروموشن, ان کا رواج وہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس کی نظریاتی بنیاد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذکر ہے، اور ان دو رکوع کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے واضح الفاظ میں منع کیا گیا ہے۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان، نیکی کرنے کا، حسن سلوک کا۔ یہ دونوں جو ہیں ان کا آپس میں تو تعلق خالق و مخلوق کا ہے، مالک اور غلام کا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، اور والدین اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی پانچ مقامات آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو یہی مقام ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم عبادت نہ کرو، بندگی نہ کرو مگر اسی کی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اس کو حکمت عطا فرمائی کہ شکر کر اپنے رب کا، اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خود تعریف کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی ایک نصیحت کا تذکرہ ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس لیے کہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے بیچ میں والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نے تو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے اپنا کوئی حق مینشن نہیں کیا تھا، یہ ہلکی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کسی سے کہے میرا ادب کرو، خواہ وہ کوئی افسر ہو، خواہ ایون والدین ہو یا اساتذہ ہوں، ان کی اصل عزت وہی ہوتی ہے کہ جو خود بخود لوگ کریں، اولاد والدین کی عزت کرے، ماتحت اپنے افسر کا خود ادب کریں، افسر تقاضا نہ کرے۔ تو غالباً اس لیے انہوں نے تو ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کی اساسات کو بیان کرتے ہوئے، حکمت و دانائی کی بڑی بات اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس کو بیچ میں ایڈ کر دیا، اور پھر دو آیات کے بعد حضرت لقمان کی باقی نصیحتیں قرآن مجید میں سورۃ لقمان کے اندر مینشن کی گئیں۔ پھر سورہ بقرہ میں، سورۃ انعام میں، سورۃ النساء میں اللہ تشرکوا باللہ شیئاً وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو بہت اونچا مقام ہے والدین کا۔ اصل میں کیا ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان جو لین دین ہے یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کہیں معاہدے کے تحت بھی نہیں ہے کہ والدین اپنے بیٹے پر، اپنے بچوں پر نیکی اور احسان اس لیے کر رہے ہیں، ان کو پال پوس رہے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے۔ دنیا میں جو بھی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے وہ باقاعدہ آمنے سامنے بیٹھ کے طے ہوتا ہے، خواہ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ معاہدہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ بچے اپنا سب کچھ اپنے والدین پر انویسٹ کرتے ہیں جب بچے کو کوئی سمجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنا سب کچھ ہی لگا دیتے ہیں اس پر، اور وٹ ایور اے چائلڈ نیڈس، یعنی بچے کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنے پورے وسائل کو پول کر کے پورا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب جیسے سی سو میں ہوتا ہے کہ ایک سائڈ جو ہے وہ اٹھ رہی ہوتی ہے تو دوسری جھک رہی ہوتی ہے. جب بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو والدین کے پاؤں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سک رہے ہوتے. اب ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی، بیٹوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی ٹیک کیئر کرے. بیٹیوں کی ذمہ داری اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں چلا جانا ہے اور انہوں نے اپنے شوہر کی ذمہ داری میں اس کا ہاتھ بٹانا ہے. یعنی بیٹا تو کام کاج پہ چلا جائے گا، اس کی معاشی ضرور ذمہ داریاں بھی ہیں اور سوشل ذمہ داریاں بھی ہیں، اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں گھر سے باہر. اب اس کے بہاف پر اس کی بیوی، اور یہاں جو بہو آئی ہے وہ اس بیٹے کے بہاف پر اپنی سسر اور اپنے سسر اور اپنی ساس کی خدمت کرے گی، یہ ہے وہ نظام. لہذا بیٹوں ہی کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور اس حسن سلوک میں یعنی ایک کے مقابلے میں دوسرا، دوسرے کے مقابلے میں تیسرا نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بچے کی ہر ضرورت کو اس کے والدین اپنے تمام ریسورسز کو پول کر کے پورا کرتے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا خلاصہ یہی ہے کہ والدین کی ہر ضرورت انہیں فراہم کرنا. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر فزیکلی وہ ضرورت پوری بھی ہو رہی ہے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ والدین نے وہ سب کچھ محبت کے ساتھ کیا تھا، ناک منہ چڑھائے بغیر کیا تھا. یعنی ان کے پیشاب اور پاخانے اور یہاں تک کہ وومٹنگ، اس کو صاف کیا تھا، اور کبھی والدہ اپنے ناک پر رومال نہیں رکھتی. لیکن جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں اور وہ ان عوارض کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بیٹا جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ان کی وہ تمام ضرورتیں پورا نہیں کرتا، کر بھی رہا ہے تو ناگواری کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ جس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ والدین کے حقوق کے ضمن میں والدین نے جو کچھ کیا تھا اس کا حق تبھی ادا ہوگا کہ فزیکلی بھی ان کی تمام ضرورتیں پوری کی جائیں، اور اس میں خوش دلی کا عنصر جب تک شامل نہیں ہوگا اس وقت تک والدین کے حقوق کی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی. تو والدین کو سب کچھ پرووائڈ کرنا، باقی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کہ وہ محتاج نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے کہ وہ بیمار نہ ہو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. اور وہ سب کچھ فزیکلی بیٹے کو نہ کرنا پڑے. باپ جو ہے وہ پینشنر ہو، والدہ بھی پینشنر ہو، پھر تو معاشی بوجھ بھی نہیں رہتا، لیکن وہ جو کمی ہے محبت کی وہ برقرار رہتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل کی کلی کھلتی ہے. لیکن اب بیٹے جو ہیں وہ والدین کو یہ چیز واپس نہیں کر سکتے کہ انہیں والدین کا چہرہ دیکھ کر خوشی ہو. آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی چیزوں کو صرف دیکھنا جو ہے وہ نیکی قرار دیا ہے، ایک خانہ کعبہ کو دیکھنا اور ایک بوڑھے باپ کے چہرے کو دیکھنا. آپ نوٹ کیجئے کہ اردو خط نویسی جو ہمیں پڑھائی گئی تھی اسکول میں، اس میں والد صاحب کو قبلہ و کعبہ والد صاحب کہہ کر ایڈریس کیا جاتا تھا خط کے اندر. وہ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کا یہ ایک عکس تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ والد کے چہرے کو خانہ کعبہ کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ برابر کیا ہے، تو لہذا والد کو ایڈریس کیا جاتا تھا خط کے اندر قبلہ و کعبہ والد صاحب. یعنی اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، اب زیادہ کوئی عزت سے بلائے گا تو والد گرامی کہہ دے گا، ٹھیک ہے وہ بھی عزت کا لفظ ہے، لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ قبلہ و کعبہ کہنے کے اندر یا قبلہ و کعبہ لکھنے کے اندر جو والد کی عظمت سامنے آتی ہے وہ والد گرامی کے اندر نہیں آتی۔ تو والدین کو محبت کے ساتھ دیکھنا، والدین تندرست ہیں، اللہ انہیں تندرست رکھے، ان کے سائے کو قائم رکھے۔ اب ان کی ایک ضرورت کیا ہے کہ وہ اپنے بچے کے چہرے کو دیکھیں، بچہ انہیں وقت دے، ان کے پاس بیٹھے آ کر ان کی باتیں سنیں۔ لیکن اگر بچے کو ان کی باتیں ناگوار لگنے لگیں گی اور وہ محسوس کرے گا کہ ابا ایکو گل کر دے رہے ہیں، کی جا کے بندہ بیٹھے ہونا کو، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں دل کی ناگواری ہے۔ ایک بڑی مشہور حکایت ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، کہ ایک بوڑھا باپ بیٹھا ہوا تھا صحن میں، تو ایک کوا منڈیر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے کہا، ابا جی کوئی کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے پھر پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جی کوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد والد نے پھر پوچھا، بیٹا میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے۔ باپ بڑا مایوس ہوا اور اٹھ کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اپنی ڈائری نکال کے لایا کہ بیٹا آج سے 30 سال پہلے اسی منڈیر پر ایک کوا آ کے بیٹھا تھا اور تم نے مجھے 50 دفعہ پوچھا تھا کہ ابا جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے۔ ابا جی وہ کیا ہے؟ بیٹا کوا ہے۔ ابا جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کوا ہے۔ بیٹا میں تو ناراض نہیں ہوا تھا، تم تیسری ہی بار میرے پوچھنے پر بگڑ گئے کہ ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے۔ یہ وہ فرق ہے کہ جب تک یہ فرق بھی پوری طرح سے فل نہ کیا جائے اس وقت تک والدین کے حقوق ادا نہیں ہوتے۔ باقی فزیکلی وہ تمام حقوق تو ہیں ہی ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، تو میری والدہ مجھے کروٹ دلایا کرتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں بچے کو دودھ پلا کر باقاعدہ اس کو ڈکار دلاتی ہیں، دلاتی ہیں کہ نہیں دلاتی؟ تو کیا ایک نوجوان اپنے والد کو کھلا پلا کر اس بات کا اہتمام کر رہا ہے؟ بس سوچے تو صحیح نا۔ اسی طرح کروٹ دلاتا ہے یا دلاتی ہے اس کی والدہ، اس کو اٹھاتی ہے، اس کی تمام حاجات، کھانے پینے کی حاجات، جیسا کہ میں اس کی ڈکار کی حاجت اور واش روم جانے کی اور صفائی کی تمام حاجات کو پورا کرتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نہ کرے کہ وہ ان تمام چیزوں میں بچوں کے محتاج ہوں، لیکن بالعموم یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ سیسا کی طرح بالعموم والدین جو ہیں وہ کمزور ہوتے 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 ان تمام چیزوں کی حاجت بھی اسے ان کو ہو جاتی ہے کہ کوئی انہیں کھلائے، پھر واش روم لے کے جائے اور پھر ان کی باتیں بھی سنیں بیٹھ کے۔ یہ تمام ضروریات ہیں ان کی، فزیکل بھی، اخلاقی بھی، روحانی بھی۔ پھر اس کو پہلے اٹھا کے موو کیا تھا انہوں نے، پھر سہارا دے کر چلایا تھا۔ آج اگر والدین بوڑھے ہو کر کھا نہ سکے تو انہیں کھلائے، سپون فیڈ کرنا پڑے تو سپون فیڈ کریں، ایک ایک چمچ جو ہے وہ پانی کا منہ میں ڈالنا پڑے تو ڈالے، وہ چل نہ سکے تو چلائے، موو بھی نہ کر سکے تو اٹھائے۔ بہت سے نوجوان آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے بوڑھے باپ کو، اپنے بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر باقاعدہ وہ موو کرتے ہیں۔ اب یہ الیکشن کے دنوں میں باقاعدہ خبریں بھی آتی ہیں اور تصویریں بھی آتی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بوڑھی والدہ کو یعنی پولنگ اسٹیشن لے کے گیا ہے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ والدین کے ساتھ کوئی ایکسٹرا فیور نہیں ہے، جسے ہم عام اردو زبان میں احسان کہتے ہیں، یہ اردو والا احسان نہیں ہے، نیکی ہے، یہ سب ان کا حق ہے۔ تو چل نہ سکے تو چلائے، موو نہ کر سکے تو اٹھائے، واش روم نہ جا سکے تو لے کر جائے، طہارت نہ کر سکے تو طہارت کرائے۔ اس میں خاص طور پر یعنی والدہ کی طہارت جو ہے یہ اس میں اس کی بیوی اس کی ہیلپ کرے گی۔ والدہ کو باتھ روم میں لے کے جانا، اس کو سیٹ پر کموڈ پر بٹھانا، یہ اس میں اس کی بیوی اس کی ہیلپ کرے گی۔ لیکن والد کے لیے یہ تمام کچھ جو ہے یہ کرنا بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ یہاں قرآن مجید میں والدین کے حقوق کا سب سے جامع مقام تو سورہ لقمان کی وہ دو آیات ہیں جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے، لیکن جو تفصیل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وہ آپ کو قرآن مجید میں اسی مقام پر ملے گی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم کسی کی بندگی نہ کرو سوائے اسی کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما افن، تو ان سے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرما، اور انہیں ڈانٹو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کیا کرو۔ یعنی والدین کے ساتھ جھنجلا کر بولنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا اور پھر ڈانٹنا، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اور اگر اونچی آواز سے بولنا اور ڈانٹنا منع ہے تو پھر مارنے کا تو کوئی ذہن میں بھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں کبھی اپنے والدین کو پر ہاتھ اٹھاؤں گا یا انہیں ماروں گا۔ لیکن بہرحال وقتاً فوقتاً خبریں ملتی رہتی ہیں کیسے بد نصیب ہیں۔ آج ہم ہی میں سے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے، کہ جو اپنے والد یا اپنی والدہ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور اگر کسی سے ایسی کبھی غلطی ماضی میں ہوئی ہے تو عمر بھر اس کی تلافی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، فزیکلی بھی، اور والدین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اگر حیات ہے تو ان کی صحت کے لیے دعا کرتے رہنا، ان کی فٹنس کے لیے دعا کرتے رہنا، اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچاتے رہنا چاہیے، اور معافی بھی بالفعل مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ہماری کوئی نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے کبھی ہاتھ نہیں اٹھنے چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس جرم کی معافی نہ مانگیں۔ کہ اگر ہوا ہے سجدہ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بچا کے رکھے۔ تو ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ جناح یعنی پرندوں میں پروں کو کہتے ہیں، اور انسانوں میں یہ شانہ اور یہ بازو، یہ کیا ہے، یہ انسان کے پر ہیں۔ اگر آپ ذہن میں لائیں تو چار ہمارے ونگز ہیں، جانوروں کے بھی ہمارے، تو جو چوپائے چار پاؤں پر چلنے والے ہیں تو ان کے چار پاؤں ہمیں نظر آتے ہیں، ہمارے وہ دو پاؤں جو ہیں وہ دو ہاتھوں سے بدل گئے ہیں، اور پرندوں میں یہی دو ہاتھ جو ہیں یہ پروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو، اور اردو کا تو محاورہ بھی ہے پر بچھانا۔ پر بچھانا کیا ہوتا ہے کہ ایک مرغی جو ہے وہ اپنے پر جو ہے وہ یوں کر کے اپنے جانوروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو ان کے اندر ڈھانپ لیتی ہے، اور چوزوں کو خوراک بھی وہیں فراہم کرتی ہے اور انہیں کمپلیٹ پروٹیکشن بھی وہیں پرووائڈ کرتی ہے۔ تو والدین کو سب کچھ پرووائڈ بھی کرنا اور انہیں ہر طرح سے پروٹیکٹ بھی کرنا، یہ کیا ہے، اس کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور بچھائے رکھ، جھکائے رکھ ان کے آگے کندھے عاجزی کے ساتھ اور نیاز مندی کر کے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہتے رہنا، دعا مانگتے رہنا، ربا ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربا یعنی صغیرہ، جیسے جب جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا. یہ وہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے تمہارے لیے، اب ان کو پے بیک کرنا ہے. یہ کل خلاصہ ہے والدین کے حقوق کا. ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتا نیک ہوگے، فانہ کان للاوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہ کیا سچویشن ہے کہ کبھی والدین کے انٹرسٹ میں ان کے ساتھ کچھ سختی کرنی پڑ ہی جائے. مثال کے طور پر بوڑھے والدین ہیں، وہ پرہیز نہیں کرتے. اب وہ ایک صاحب میرے پاس آئے کلینک میں اپنی والدہ کو لے کر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں، اب گھر میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بچوں کے لیے چیز کوئی میٹھی ہوتی ہے، کوئی پڑی ہوتی ہے، یہ رات کو اٹھ کر بھی فریج میں سے نکال کر جو ہے وہ کھا لیتی ہیں، میں کیا کروں. ہاتھ روکتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ میں بوڑھی والدہ کو منع کروں کہ نہیں جی آپ نہ کھائیں، کیسے میں کروں ان کے ساتھ. تو یعنی اگر ان کی انٹرسٹ میں کہیں کوئی سختی کرنی پڑ بھی جائے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم یہ سختی ان کے فائدے کے لیے کر رہے ہو. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ جب اوپر حکم دے دیا کہ ڈانٹو مت، وہ سختی بھی ان کے ساتھ ڈانٹ کر نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کوئی چیز ذرا ان سے بچا کے رکھے، یا انسان جو ہے وہ کرے نہ جینا اما جی آپ یہ نہ کھائیں، لیکن یہ ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہ کرے، اور جو ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ ہی بات جو ہے وہ آگے چلائی، وہ کیا ہے؟ اقربا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی اس کی ضروریات سے زائد دیا ہے، اس کا قرآن مجید نے اصل مصرف جو بتایا ہے وہ تو ہے کس کو دے دو صدقہ و خیرات کر دو، ان لوگوں کو دے دو جن کے پاس نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں پوچھا گیا کہ یسالونہ کا ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. فرمایا قل لف، ان سے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو، یہ تو ہے آئیڈیل. لیکن اس پر تو ہمیں سے ہمارے جو بڑے تھے صحابہ کرام میں آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی. حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کے آ گئے تھے غزوہ تبوک کے لیے، اور صوفیاء کرام کے اندر آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ انہوں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. خاص طور پر وہ صوفیاء کہ جو ہمارے ایمان کا ذریعہ بنے. ہم کون ہیں؟ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں رہنے والے سب کے سب مسلمان کون ہیں، سوائے ان کے کہ جو کرشیون نسل ہیں، سعودی عرب سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے، صدیقی ہیں، علوی ہیں، ہاشمی ہیں، ان کے علاوہ عثمانی ہیں، ان کے علاوہ ہم سب ہندوؤں کی اولاد ہیں. صوفیاء کرام جن کو ان کے مرشدوں نے حکم دیا کہ تم یہاں بیٹھ جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، تم دہلی میں جا کے بیٹھ جاؤ، تم لاہور میں جا کے بیٹھ جاؤ، پاکپٹن میں جا کے بیٹھ جاؤ، تم اجمیر میں جا کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے آ کے وہاں پر، اور انہوں نے اپنے پاس کچھ جمع نہیں کیا، بانٹتے رہے بانٹتے رہے بانٹتے رہے. لیکن بالعموم ہمارے اندر وہ ہمت نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اپنی ہمت کے مطابق جو اللہ توفیق دیتا ہے ہم دیتے ہیں. اس میں بھی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے اقربا کو نظر انداز کر کے دور دور جا کے صدقات و خیرات کرتے ہیں. یہ دین کی روح کے خلاف ہے. دین میں جتنا قریب ہے کوئی اتنا ہی وہ زیادہ حقدار ہے. اگر آپ کے بھائی بہنوں میں سے کوئی کمزور ہے تو پہلے اس کا حق ہے. آپ کے کزن میں سے کوئی کمزور ہے مالی طور پر تو اس کا حق ہے. آپ کی ڈسٹنٹ فیملی میں کوئی کمزور ہے تو پھر اس کا حق ہے. یہاں تک کہ یتیموں کے قرآن مجید نے حقوق بیان کیے ہیں. یتیم وہ بھی ہیں کہ جو کسی یتیم خانے میں ایس ہوم میں رہتے ہیں, لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں قریبی عزیزوں میں کوئی یتیم ہے تو سب سے پہلا حقدار وہ یتیم ہے. یہ اقدار جو ہیں ہم سے گم ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں, اب کہیں دور دور تک وہ نظر نہیں آتی. لیکن نوٹ کرنے کی ہے, یہاں فرمایا وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, قرابت دار کو اس کا حق دو, وَالْمِسْكِينَ اور محتاج کو, وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافر کو, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور اللّے تللے نہ کرو, بے جا خرچ نہ کرو. فضول خرچی کے لیے قرآن مجید کی یہ دو اصطلاحات ہیں, ایک ہے اسراف, حمزہ یا الف سین اور را اور الف اور فا اسراف, اس کے معنی بھی فضول خرچی ہے, اور تبذیر اس کے معنی بھی فضول خرچی ہے. اسراف ہوتا ہے کسی جائز کام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. کھانا پینا ضرورت ہے اور ایک سالن سے بھی آپ ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن آپ چاہیں کہ جی آپ کی ٹیبل پر چار پانچ قسم کے کھانے ہوں, یہ کیا ہے, یہ اسراف شمار ہوگا. دو جوڑے کپڑوں کے ہوں, ایک دھل رہا ہے ایک پہن رہے ہیں, تو بھی آپ کے کپڑے کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. لیکن انسان جو ہے وہ 50-50 جوڑے رکھے, یہ کیا ہے, یہ اسراف ہے. اسی طرح تمام چیزوں کے اندر گاڑی ضرورت ہے اگر آپ کی, تو فور ویلر تو مہران بھی ہے کلٹس بھی ہے, لیکن انسان جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی گاڑی اور برانڈ جو ہے اس کا اگر پرسو کرے گا تو پھر یہ کیا ہے, یہ اسراف ہوگا. تبذیر کیا ہے, ضرورت سے کے بغیر خرچ کرنا, بے جا خرچ کرنا. کہ شادی ہے, شادی ایک ضرورت ہے, اس میں آپ کے مہمان آنے والے ہیں, کچھ ان کے راستہ دکھانے کے لیے اگر آپ گلی کے اندر ایک دو بلب اور لگا دیں آسانی ہو جائے گی, لیکن پورے محلے کو روشن کرنا تاکہ پتہ چلے کہ آج فلاں صاحب کے بچے کی شادی ہے, یہ کیا ہے, یہ بے جا خرچ کرنا ہے. یہ انسانوں کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے. آپ بچے کے ولیمے میں کھانا کھلا رہے ہیں اور اس میں 10 قسم کی ڈشیں آپ رکھ رہے ہیں, اور پھر جو ضیاع ہوتا ہے کھانے کا وہ تو بس اللہ ہی ہمیں معاف کرے. اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شاید معافی بھی ہمیں ملنی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال وہاں پر ضیاع ہوتا ہے. لیکن وہاں صرف کون کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ کہ جو خود ایک وقت بھی روٹی بھی اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے, وہ کہ جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں صرف اس لیے ان کو رخصت نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن بھارا مجبوری ہے. اور وہ کمکمے لگا کون رہے ہوتے ہیں, جو خود غریب آدمی ہوتے ہیں. تو خوشی تو ہمیں ہو رہی ہوگی, وہ کڑ رہے ہوتے ہیں اندر سے. اور پھر انسانوں کے درمیان پھر تفریق جب آتی ہے تو پھر وہ کام کر کے دکھاتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ان کا جی چاہتا ہے کہ امیروں کا پیٹ چاک کر کے ان کے پیٹ میں سے ہم نکال لیں. یہ تبذیر ہے. تو اصل میں یہ سارا معاملہ سرپلس کا ہے, یعنی سرپلس کا بہترین استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, دے دو. اگر انسان اس سرپلس کو جمع کرے گا تو پھر وہ شو تو کرے گا اپنا. تو ولا تبذر تبذیر, یعنی پہلے ایک ہی آیت کے اندر کہ وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وابن السبیل واتذ القربہ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اگر تم حقداروں کو نہیں دو گے تو پھر وہ ناحق خرچ کرو گے، بے جا خرچ کرو گے، ولا تبذر تبذیرا، اور بے جا خرچ نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً مبذرین بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ. اب ایک اگلا سناریو پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن کبھی آپ کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، لیکن کوئی مانگنے والا، کوئی آپ کا عزیز و اقارب، وہ اس وقت بھی آپ سے تقاضا کر بیٹھتا ہے. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان جھنجھلا جاتا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. بہت خوبصورت الفاظ ہیں، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تمہیں ان سے منہ پھیرنا ہی پڑے، ابتغاء رحمتٍ مِّن رَّبِّكَ، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، کہ تم خوب اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہو، معاشی طور پر ذرا تمہارے حالات تنگ ہیں، تو بھی ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، اچھے طریقے سے معذرت کر لو ان کے ساتھ، بجائے اس کے کہ انہیں اس وقت ڈانٹ دو. یہ مانگنے والے کو ڈانٹنا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا بہت بڑا امتحان رکھا ہے. یعنی مانگنے والے اس طرح مانگتے ہیں کہ انسان جھجلا کر آخر انہیں ڈانٹ ہی بیٹھے، لیکن سائل کو ڈانٹنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اور یہ جو سارا ہے، اس کو آپ اس پر قیاس کریں کہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے بالعموم، کہ یہ مانگنے والے جو ہیں یہ جینوئن نہیں ہیں، لیکن ہم جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو کیا ہماری وہ درخواست جینوئن ہوتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو حق کیا ہے؟ مجھے اس کی سزا دی جائے. تو میں کس منہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میں نے وہ گناہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، معاف کر دے. اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے کہہ دیا جاؤ دفع ہو جاؤ، تم مجرم ہو، یو مسٹ بی پنشڈ، تو ہمارے خیال میں وہ سوال کرنے والا جو ہے وہ جینوئن نہیں ہوتا کئی مرتبہ، جبکہ قرآن مجید سائل کا حق کہہ رہا ہے. اور ہمارے بزرگوں کی روایت بھی یہی ہے کہ کسی مانگنے والے کو نہیں دینا ہوتا تھا تو وہ کہتے بابا معاف کرو، بی بی معاف کرو، بھائی معاف کرو، اس سے معافی مانگتے تھے. اب ہم وہ معافی نہیں مانگتے، اس لیے کہ ہم سائل کا حق تسلیم نہیں کرتے. تو یہ سائل کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات آپ کو اتنا زج کر دیتا ہے کہ آپ ڈھانٹنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن آپ سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا جس میں ہم فیل ہو گئے. اور کبھی ڈانٹ ہی بیٹھے انسان ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ معاف کر دے، میں نے تیرا حکم توڑا ہے، میں نے سائل کو ڈانٹا ہے، تو مجھے معاف کر دے، اور میرا جو مانگنے کا حق ہے قیامت کے دن میں تجھ سے مغفرت مانگوں گا، وہ میرا حق جو ہے اس کو ڈینائی نہ کرنا. تو فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اسی کا آگے تسلسل، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ لینا، یعنی ہاتھ بندھا ہوا ہے اب جیب میں نہیں جا رہا، یہ کنجوسی کے لیے محاورہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ نہ باندھ لے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دے. یہ فضول خرچے کے لیے محاورہ ہے، اپنا ہاتھ کھلا چھوڑ دینا. تو کیا ہوگا، فَتَقُدَ مَلُومًا مَحْزُوبًا مَحْسُورًا، تو پھر تو الزام زدہ ہو کر اور ہارا ہوا بیٹھ کر بیٹھ رہے گا. یعنی جب انسان فضول خرچی کرتا ہے تو پھر قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان پر وہ وقت بھی آتا ہے کہ پھر وہ پچھتاتا ہے. تو بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ خاص کیفیت میں، کہ میں اپنی جائیداد جو ہیں وہ اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہوں ساری. آپ نے فرمایا کچھ کم کرو. اس نے کہا جی میں آدھی دیتا ہوں. آپ نے اور کم کرو. اس نے کہا جی ایک تہائی دیتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک تہائی بہت ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان انسان میں فرق ہے. حضرت ابوبکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا مال بھی قبول کر لیا، اس لیے کہ انہیں کبھی پچھتاوا ہونے والا نہیں تھا. لیکن میں اور آپ کبھی جوش میں آ کر زیادہ دے بیٹھیں گے تو پھر شاید پچھتاوا بھی ہو ہمیں، اور ہماری ساری نیکی جو ہیں وہ غارت ہو جائے. تو جو پریکٹیکل ایٹیچیوڈ ہے وہ کیا ہے کہ نہ کنجوس بنو اور نہ بہت ہی زیادہ فراخ دل، یعنی اپنا کیلیبر دیکھ کر اس کے مطابق انسان کو کرنا چاہیے. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک آپ کا رب ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے، یعنی رزق کو تنگ کر دیتا ہے. یہ یقین کہ یہ مال جو ہے یہ اللہ نے دیا ہے، یہ بہت سے سوالات کو بھی ختم کر دیتا ہے اور انسان کے طرز عمل کو بھی بیلنس لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کو بہت دیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، اور جس کو مالی اعتبار سے کسی تنگی کا سامنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہے. نہ تو کوئی شخص کسی کے رزق کو تنگ کر سکتا ہے، نہ کسی کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی، کچھ پیش نہیں آتا مگر اللہ کی اجازت سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، اسے اس وقت پر یاد آتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے. کسی کا نقصان ہو گیا، اسے اس وقت یاد نہیں آیا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو کبھی اس کو الزام دے گا، کبھی اس کو الزام دے گا، کبھی اس کو دے گا، کبھی حادثہ جو ہے وہ اس کی بخیے ادھیڑتا رہے گا کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا. ان سب باتوں کا ایک ہی جواب، ماشاء اللہ کانا، جو اللہ نے چاہا ہو گیا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اب پہنچ جائے، مہینے بعد پہنچ جائے، سال بعد پہنچ جائے، سکون اسی وقت ملے گا جب وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ یہ اللہ نے کیا ہے. تو مالی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ وسعت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور انسان کو تنگی بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح خبردار بھی ہے، انہیں دیکھ بھی رہا ہے. ہمارے یہاں عام ایک محاورہ ہے، یعنی بڑا ہی ایمان کی نفی کرنے والا محاورہ، کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خدائی ونڈ اور محمدی ونڈ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس محاورے کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ محمدی ونڈ جو ہے وہ تو عدل پر مبنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدائی ونڈ جو ہے وہ ظلم پر مبنی ہے. ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے ازرائے ظلم نہیں، اندھیرے میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو دیتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ کتنا کچھ سہ سکتا ہے، کتنا کچھ سنبھال سکتا ہے، اور کسی کو نہیں دیتا تو اسے پتا ہے کہ یہ کیا کچھ سہ سکتا ہے. وہ محاورہ جو دوسرا ہے اسے ذہن میں لائیے کہ خدا گنجے کو ناخن نہیں دیتا، اگر کوئی میرے جیسا گنجے سر والا ہو اس کے ناخن بڑے بڑے ہوں وہ تو کھجا کھجا کے اپنا سر ہی پورا کا پورا چھین لے گا. تو یہی معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام بھی چلانا ہے، اور بڑے بڑے ظالم جو دنیا میں گزرے ہیں، ایک ایک شخص نے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال سے محروم رکھ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن جب انسان کو یہ حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. تو ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھتا بھی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر.
فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربك العظيم.